بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج یکم رمضان ہے، ہم اس مبارک مہینے کی نسبت سے تزکیہ بالقرآن کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام کی 30 ایپیسوڈز ہیں. اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ مختلف اہم موضوعات کے حوالے سے متعلقہ آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. پہلے ہم یہ آیات اور ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر موضوع کے حوالے سے ان آیات میں موجود نکات زیر بحث لائیں گے. چنانچہ تزکیہ بالقرآن کی پہلی ایپیسوڈ پیش خدمت ہے. وہ پہلا موضوع جس پر ہم آیات قرآنی کو دیکھیں گے وہ تخلیق کائنات کا مقصد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد سے تخلیق کی، خدا کے پیش نظر کیا مقصد تھا کہ اس نے یہ کائنات تخلیق کی اور پھر اس کا سارا ایک نظام بنایا، ایک پورا سلسلہ بنا دیا. ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سورہ ہود کی 7 آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 میں پیدا کیا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا. اس نے یہ سارا عالم اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، 6 میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. 6 میں پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا عرش پانی پر تھا، اس سے کیا مقصود ہے؟ اور اس نے یہ سارا عالم جو کہا کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، یہ مقصد بتا دیا. کہ یہ سارا زمین و آسمان کا سارا سیٹ اپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چند نکات جو زیر بحث لانے چاہیے وہ یہ ہیں. 6 یعنی 6 ادوار. 6 کا الفاظ جو اس آیت میں آئے ہیں، فی ستت ایام کے الفاظ جو آئے ہیں، ان سے لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ 6، لیکن یہ 6 سے مراد وہ نہیں ہے جو ہماری زمین پر 24 کا ایک دن رات ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد 6 ادوار ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے وہ تمہارے دنوں میں 50,000 کے برابر کا دن ہے. یعنی کہ ہمارا دن تو 24 کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے وہ بعض موقعوں پر بعض حوالوں سے 50,000 تک ممتد ہوتا ہے. یعنی ہمارے 50,000 گزر جائیں گے تو وہاں ایک دن گزرا ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے وہ تمہارے 1,000 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاں دنوں کی جو مقدار ہے یا اس کی طولت ہے، وہ اگر زمین کی دنوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف، یعنی مختلف موقعوں پر مختلف بیان کی گئی ہے. یعنی 1,000 بھی بیان کی گئی ہے اور 50,000 بھی بیان کی گئی ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ کائنات جن 6 میں تخلیق کی گئی وہ دن کتنے بڑے تھے. یعنی کیا وہ 50,000 کا ایک دن تھا ان میں سے، یا اس سے بھی بڑے تھے؟ سائنسی طور پر جو ہم جانتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ کائنات انسانی تحقیق کی حد تک، انسانی اندازوں کی حد تک 13.5 پہلے وجود میں آنا شروع ہوئی تھی. یعنی اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھی، لیکن پھر اس کی ابتدا ہو گئی 13.5 پہلے آج سے. اور پھر اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں، مختلف حالتوں سے یہ گزرتی گئی. یہ بات تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے متعلق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. یہ ویسے تو ایک متشابہات میں سے ایک بات ہے کہ خدا کا عرش پانی پر تھا، اس سے کیا مقصود ہے؟ علماء نے اس کو عرش کے لفظ کو حکومت کے معنوں میں لیا ہے، یعنی کہ خدا کی حکومت پانی پر تھی، یعنی زمین جو ہے اپنی اس صورت میں آنے سے پہلے اس پر پانی پھیلا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیولپ کیا، اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی اس کا پانی ایک طرف سمٹ گیا اور خشکی ظاہر ہوئی. اسی طرح کا کچھ پہلو جو ہے وہ تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے. مرحل یہ جو بھی تھا معاملہ، یہ بتایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس میں جو حالت ایک گزری تھی زمین پر وہ یہ کہ خدا کا کنٹرول، خدا کا اقتدار، خدا کی حکومت پانی پر تھی. اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اس نے یہ سارا عالم اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ جو ہمیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے ایک مقصد تھا اس کے پیش نظر کہ وہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور کون بہتر عمل کرنے والا نہیں ہے. یہ جو چیز ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ دوسرا نقطہ جو یہاں بیان ہوا ہے کہ کائنات کو درجہ بدرجہ وجود میں لانا خدا کے ارادے، سکیم، حکمت اور اس کے با مقصد تخلیق ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کائنات ایک با مقصد تخلیق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے درجہ بدرجہ وجود میں لائے. یعنی 6 دنوں کے اندر، 6 ادوار کے اندر مختلف 6 دور گزرے اس کے اوپر، اور پھر اس میں ایک چیز جو بیان کی گئی، خدا کی تخت حکومت جو تھا یا خدا کا اقتدار جو تھا وہ پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں جو تخلیق کیا، یعنی کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں تخلیق کیا، اور یہ چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کائنات درجہ بدرجہ وجود میں لائی گئی ہے. اس کا مطلب کہ کوئی ایک ارادہ ہے جس کو خدا لے کے چل رہا ہے، ایک دور کے بعد دوسرا دور آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا دور آتا ہے، تیسرے کے بعد چوتھا دور آتا ہے. یہ اس کائنات کا جو سائنسی مطالعہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات مختلف ادوار سے گزری ہے. یہ چیز جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے ہاں کوئی باقاعدہ سکیم تھی اور باقاعدہ حکمت تھی، اور یہ تخلیق ایک با مقصد تخلیق ہے. آیت کے اگلے حصے میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ مقصد کیا تھا. فرمایا کہ اس نے یہ سارا عالم اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تخلیق کائنات سے مقصود انسان کی ابتلاء و آزمائش ہے. یعنی کہ آیت کے آخری حصے میں یہ بیان کر دیا کہ کائنات کی تخلیق سے خدا کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو پیدا کرے اور وہ اس کو آزمائے اور جانچے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ کائنات کی تخلیق کا وہ مقصد ہے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی. تو یہ ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ قرآن مجید تو یقین کے ساتھ خبر دیتا ہے کہ یہ 7 آسمان اور یہ زمین اور یہ پوری کائنات جو انسان دیکھتا ہے ڈنڈار پڑی ہوئی ہے. اس میں ایسا نہیں کہ اور بھی مخلوقات بس رہی ہیں، مختلف سیاروں پر اور بھی مخلوقات ہیں، کہیں انسان کو کوئی زندگی کے آثار نہیں ملے. یہ زمین ایک اکیلی جگہ ہے اس کائنات کے اندر، یعنی کھربوں ستاروں کے اندر ایک ہی جگہ ہے کہ جس میں ایک زندگی پائی جاتی ہے، انسان جو پائے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو زمین چھوٹا سا کرہ جو ہے اور جس کے مقابلے میں بڑے بڑے کرے کائنات میں موجود ہیں، وہ سب کرے ڈھنڈار پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں، کوئی ان کے اندر ایسی چیز انسان نہیں جان پایا یا معلوم نہیں کر پایا، حالانکہ دوربینوں سے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہیں. گو وہ تھوڑی ہیں، مطلب معلومات تو بہت زیادہ ہو سکتی تھیں، لیکن انسان جتنی ایک حاصل کر پایا ہے انسان کے لیے وہ بھی بہت ہیں. اور اس نے دیکھا کہ زندگی کا وجود کائنات میں کہیں اور نہیں ہے سوائے زمین کے. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زمین پر یہ زندگی جو وجود میں لائی گئی ہے اس سے پیش نظر انسان کی ابتلاء و آزمائش ہے. یعنی انسان کو مختلف حالات میں ڈالا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ ان حالات میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے، کس طرح کے اعمال کرتا ہے، کیا وہ برے رویے اختیار کرتا ہے یا وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے مواقع دیے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اچھے طریقوں سے بھی پورا کر سکتا ہے اور برے طریقوں سے بھی پورا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے خدا کو کہ انسان اس کائنات کا جو مقصود تھا، اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصود تھا کہ انسان اس میں پیدا کیا جائے اور آزمایا جائے، وہ ہستی یعنی انسان کی ہستی جو ہے وہ اس آزمائش میں کیسی ثابت ہوتی ہے؟ ایک اچھی مخلوق، نیکی پر چلنے والی، خیر کو اپنانے والی، حق اور عدل کو قائم رکھنے والی، یعنی حق اور عدل پر قائم ہونے والی، یا وہ اس کے برخلاف برائی کو اختیار کرنے والی، بے انصافی اور ناحق اور باطل چیزوں کو اختیار کرنے والی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے. قرآن مجید میں انسان کی آزمائش کے حوالے سے ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ کہف کی آیت ہے. ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ سعیدا جرزا. یہ سورہ کہف کی ساتویں اور آٹھویں آیت ہے. اس کے اندر بھی وہی بات کی گئی ہے جو ابھی سورہ ہود میں ہم نے دیکھی. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں ندیاں ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف نظارے، مناظر جو ہم دیکھتے ہیں، فرمایا اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ جو زمین کو زینت دی گئی، پرکشش بنائی گئی، انسان یہاں جینا بسنا چاہتا ہے، اس کا موسم بھی اور اس کی رنگینی بھی اور اس کے یہ سارے میدان کیا اور پہاڑ کیا اور اس کے درخت کیا اور اس میں جو زرخیزی ہے اور اس میں انسان کے لیے جو مختلف فائدے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں انسان بسائے جائیں گے، یعنی انسان کو اللہ یہاں پیدا کریں گے اور پھر ان کا امتحان کریں گے. اور امتحان کیا ہوگا؟ کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. وہی بات جو سورہ ہود میں ہم نے دیکھی، فرمایا کہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں، جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، جو زمین کی زینت ہیں، ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ گھاس پھونس، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، نہ کوئی ندی نالا اس طرح سے، نہ کوئی منظر، نہ کوئی نظارہ، نہ کوئی پہاڑوں کا پر رونق مناظر، پرکشش مناظر، کوئی چیز اس طرح نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا. یعنی ابھی تو انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو زینت دیے ہوئے ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب یہ مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. اس کے میں جو نکات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو زینت والی بنایا ہے، ایک چیز یہ ہے، اس سے مقصود آزمائش ہے، یہ بتا دیا. آزمائش کب ہوتی ہے انسان کی؟ آزمائش حق و عدل اور خواہش کے تقاضوں کے ٹکراؤ سے وجود میں آتی ہے. مقصود پورا ہونے کے بعد زمین بے زینت ہو جائے گی. یہ چار نکات ہیں اس جو آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. زمین کو زینت والی بنایا، یعنی ظاہر ہے کہ اگر یہ پرکشش نہ ہوتی تو انسان اس پر جینا ہی کیوں چاہتا، انسان اس کے اوپر یعنی کہ وہ زندگی گزارنا پسند ہی کیوں کرتا، وہ اس کے اندر کوئی خواہشیں ہی کیوں پیدا ہوتی اگر یہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی، پرکشش نہ ہوتی بلکہ گریز کر اس سے پیدا ہوتا، یعنی ایک تکلیف دہ چیز ہوتی. تو فرمایا نہیں، زمین کو زینت والی بنایا ہے اس لیے تاکہ انسان اس میں جینا چاہے، اس میں بسنا چاہے، اس میں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرے. اور پھر مقصود یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زندگی کو انجوائے کرتا، اس سے لطف اٹھاتا، اس زینت سے حظ اٹھاتا ہے. اور اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس زینت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اس میں جب اسے معاملات پیش آئیں گے تو کیا وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے یا برا انسان بنتا ہے، یہ مقصود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ جو آزمائش کا پہلو ہے یہ کیسے یعنی کہ یہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے, کوئی انسان کیسے آزمایا جاتا ہے. آزمائش جب انسان پر آتی ہے نا تو وہ دو حالتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اس کے اندر حق و عدل کی فطرت رکھی گئی ہے, انسان حق کو پسند کرتا ہے, انسان عدل چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی عدل ہو, اور یہ بھی وہ مانتا ہے کہ مجھے دوسروں کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے. وہ خود بھی حق کو پسند کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی حق کا رویہ ہی اختیار کرنا چاہتا ہے, حق یعنی خیر کا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے, سچی اور صحیح بات جو ہے اسے ہی اختیار کرنا چاہتا ہے, اور اس کے اندر خواہشیں بھی رکھی گئی ہیں. تو آزمائش اس طرح وجود میں آتی ہے کہ بعض اوقات یعنی زندگی میں بعض موقعوں پر حق اور عدل اور خواہش دونوں ایک دوسرے کے مقابل پر آ جاتے ہیں. یعنی انسان اگر اپنی خواہش پوری کرے تو اسے حق و عدل کو چھوڑنا پڑتا ہے, بے انصافی کرنی پڑتی ہے, باطل بات پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اب وہ انسان کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ حق اور عدل کو اختیار کرتا ہے یا اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواہشات کو پورا کرنا کوئی بری بات ہے, کوئی جرم ہے, یہ ناحق بات ہے یا غیر منصفانہ بات, ایسا نہیں ہے. خواہشات تو انسان کی زندگی ہیں, خواہشات کی بنا پر تو انسان ایک یعنی کہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے اندر حرکت اور قوت اور کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے اور زندگی کے اندر ترقی کرتا ہے, ارتقاء کرتا ہے. اگر خواہشات نہ ہوں تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ بالکل ہی بیٹھ جائے, یعنی وہ کسی کام کا پھر نہیں ہوگا. لیکن خواہشات کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات خواہشات کو حق و عدل سے ٹکرانا پڑتا ہے. یعنی ٹکرانا پڑتا ہے اس معنوں میں کہ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز حاصل کروں, فلاں مقام حاصل کروں, فلاں اقتدار حاصل کروں, لیکن وہ حق کے خلاف ہوتا ہے. اس کا حق نہیں ہوتا کہ وہ یہ اقتدار مانگے, اس کا حق نہیں ہوتا کہ وہ یہ کوئی دولت چاہتا ہے, کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا حق نہیں بنتا. تو وہ خواہش جو ہے ضروری ہے کہ اس خواہش کو وہ کنٹرول کرے, اس کو روکے, اس پر لگام ڈالے کہ یہ خواہش پوری مجھے نہیں کرنی, جو خواہش جائز ہوگی, جو حق کے مطابق ہوگی, میں وہی خواہش پوری کروں گا. اسی طرح اگر اس کی خواہش کوئی عدل و انصاف کے سے ٹکرا رہی ہے تو اسے اس خواہش کو پر لگام ڈالنی ہے کہ مجھے بے انصافی نہیں کرنی, مجھے اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا ہے. اور جو خواہشیں جائز ہیں, خیر کی خواہشیں ہیں, حق اور عدل کے مطابق خواہشیں ہیں, ان کو پورا کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان جب یہ مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں بسا اوقات آتا ہے تو اس میں سے جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اور حق و عدل کا دامن نہیں چھوڑتے, یعنی وہ اپنے ہاتھ سے حق و عدل کو جانے نہیں دیتے, بلکہ وہ حق اور عدل پر ہی قائم رہتے ہیں اور خواہش جو ہے اس کو روک لیتے ہیں, اور اپنی خواہشیں صرف اس جگہ پوری کرتے ہیں وہ لوگ کہ جس جگہ حق اور عدل اس کی اجازت دیتے ہیں. تو انسان کی آزمائش جو ہے نا وہ اس طریقے سے وجود میں آتی ہے. فرمایا کہ انسانوں کو آزمایا جائے گا, یعنی بنی نوع انسان کو, آدم کی اولاد جو ہے, یہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے انسان, یہ نسل چلتی رہے گی. بالآخر جب خدا اس کو یعنی کہ آخری انسان کو وجود میں لے آئے گا, پیدا کر دے گا, تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا, ختم کرنا پیش نظر ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ انسان اپنی زندگی میں کون کون سے لوگ حق و عدل پر قائم رہے اور کون سے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے ناحق اور غیر منصفانہ رویوں کو اختیار کر بیٹھے, یہ انسانوں کی آزمائش ہو جائے گی. فرمایا جب ہو جائے گی تو پھر ایک موت آ جائے گی. قرآن مجید نے جیسے دوسری آیات میں بتایا ہے کہ ایک موت طاری ہو جائے گی, تمام انسان ختم کر دیے جائیں گے اور یہ کائنات جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ اس وقت جو زمین ہے نا یہ بے زینت ہو جائے گی, یعنی اس پر اب کسی مخلوق کو باقی نہیں رکھنا پیش نظر, انسانوں کو ختم کر دیا گیا اور یہ زمین جو ہے یہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی کہ جس میں کوئی زینت نہیں ہوتی, کوئی پودا, کوئی درخت نہیں ہوتا, کوئی منظر نہیں ہوتا, کوئی جسے ہم دیکھتے ہیں نا خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ اس آیت نے گویا جیسے کہ سورہ ہود کی آیت نے بھی یہی بات بیان کی تھی, وہ ذرا دوسرے پہلوؤں سے تھی, یہ ذرا دوسرے پہلو سے ہے, لیکن بات وہی ہے, ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.